अल्लाह दियानतदार तू हमको बना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله।
ناظرین درود پاک کے فضائل پر کئی سارے کتاب ملتی ہیں اور بڑی ہی बाबरकत और मुबारक किताब है अल-क़ौल अल-बदी जिसका नाम है। इसमें एक रिवायत मिलती है कि एक बार एक शख्स ने ख्वाब देखा और ख्वाब में एक डरावनी शक्ल देखी, तो उससे पूछा कि तू कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मैं तेरे बुरे आमाल हूँ। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि तुझसे नजात का जरिया क्या है, तो उसने कहा कि दुरूद पाक की कसरत।
सुभानअल्लाह,
क्या बात है दुरूद पाक के वजीफे की, कि दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलें, कब्र और आखिरत में भी इसकी बरकतों से इंसान माला माल हो सकता है। तो हमें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अपनी आदत बनानी चाहिए। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने तो यूं कहा जाए कि हमें दिन गुजारने का जो एक अंदाज बयां किया है उसके अंदर एक अमल ही ऐसा बता दिया कि 313 बार हमने दिन भर में दुरूद पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी कई सारी फजीलतों से भी हम माला माल होंगे और कई सारी बलाओं मुसीबतों आफतों से हिफाजत का जरिया भी होगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आइए मिलकर दुरूद पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मजे जने के नाज़रीन, प्रोग्राम है बाजार और कारोबार। बाजार और कारोबार में मुख्तलिफ उनवानात को लेकर हम मार्केट्स के ताल्लुक से बात करते हैं। बिजनेस मैन अफराद या जो हमारे बाजार से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उनके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि देखें दुनिया में जो इंसान है उनका कसब से ताल्लुक जरूर है, या तो वो ऑनर होगा या वो मुलाजिम होगा, यानी कारोबार से बाजार से किसी ना किसी तरह हर शख्स का ही लिंक बनता है और फिर बंदा जो है वो इनके मामलात को सर अंजाम देता है। तो शरीयत हमें बाजार और कारोबार के अहकाम को सिखाती है। तो आज यूसुफ भाई हमारा मौजू बहुत ही अहम है जिस पर हम बात करेंगे। अव्वलन में एक हिकायत सुना रहा हूँ, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो फकीहुन नफ्स है, बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और जहाँ बहुत बड़े आलिम इल्म के दरिया है वहीं मदे चले के नाज़रीन आप जो है रहम दिल और बेहतरीन कारोबारी। इमाम आजम अबू हनीफा एक जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए तो धूप की बड़ी शिद्दत थी और वहाँ कोई साया नहीं था, और अमूमन होता है कि जो शख्सियत होती है लोग फिर उसके लिए साया का कोई ना कोई एहतमाम करते हैं या कुछ कहते हैं कि आप इस तरफ आ जाइए ताकि साया आपको मिल जाए। साथ ही एक शख्स का मकान था जिसकी दीवार का साया देखकर इमाम आजम से लोगों ने अर्ज की कि हुजूर आप इस दीवार के साये में तशरीफ रखिए ताकि आपको धूप की शिद्दत महसूस ना हो।
सही।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि इस मकान का मालिक मेरा मकरूज है, यानी मैंने उसे कर्जा दिया हुआ है।
सही।
और अगर मैं उसकी दीवार से कोई नफा फायदा हासिल करता हूँ तो मैं इस बात से डरता हूं कि अल्लाह के नजदीक कहीं सूद लेने वालों में शुमार ना हो।
अल्लाह हू अकबर।
क्योंकि मदीने पे वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस कर्ज से कुछ नफा लिया जाए वो सूद है। चुनाचे इमाम आजम ने धूप की शिद्दत बर्दाश्त की मगर अपने मकरूज की दीवार के साये को लेना पसंद नहीं फरमाया। अब यहाँ इमाम आजम के इस वाक्य में सूद का एक पहलू भी पता चला कि जो कर्ज नफा दे, जिस कर्ज के जरिए नफा लिया जाए ये सूद है। और अगर हम अपने बाजार में अपनी मार्केट्स में देखते हैं या बिजनेसमैन तबके को देखते हैं तो इस तरह का भी एक तबका है कि जो कर्ज देता ही इसलिए ताकि उस पर वो नफा कमाए, तो ये एक सराहतन सूद है जिसके बारे में फरमाया। मगर इमाम आजम का तकवा तो देखिए कि आप फकत दीवार का साया नहीं ले रहे। आप यूसुफ भाई सोचे, ये सिर्फ बयान करना बड़ा आसान है मगर अगर हम देखें कि यार ये इतनी धूप में बंदा इतना परहेजगारी का पेकर है तो इमाम आजम सूद और उसके तमाम शुबहात से बच रहे हैं। अच्छा, इसमें हम हनफियों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हम इमाम आजम के पैरोकार हैं, कितनी खूबसूरत तालीम है कि जब हमारे इमाम आजम जिनके हम मुकल्लिद हैं वो सूद के शायबे से भी बच रहे हैं, हालांकि शरण उसकी इजाजत मिल जाती मगर आप उससे बच रहे हैं, تو پھر ہمیں امام اعظم کی پیروی کرتے ہوئے سود اور اس کے تمام تر خرابیوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے. ہمارا معاشرہ, یوسف بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے, کئی کمپنیز کو آپ نے دیکھا ہوگا, مارکیٹس کا اتار چڑھاؤ آپ کے سامنے ہے, ناظرین بھی جانتے ہیں. سود ایک ایسی وبا ہے جس نے ہمارے معاشرے کو چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ ہمارا معاشرہ معاشی طور پر پنپ نہیں پا رہا تو یہ غلط نہیں ہوگا.
بالکل محسن بھائی, آج کا جو ہمارا اس پروگرام بازار اور کاروبار میں آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے سود, یہ بڑا ہی خطرناک اور مہلک مرض جس کو کہا جائے, یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے, اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں ہے بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اکثر و بیشتر ممالک اس میں ملوث پائے جاتے ہیں.
جی جی,
اب اس کی نحوستیں کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, لیکن اس کا جو نقصان ہے, بیسیکلی اسلام جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت مذہب ہے.
بالکل
بھائی, اسلام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے.
صحیح,
اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے, انسان کو انسان سے فائدہ ہو.
واہ واہ.
اب اس سود کو حرام قرار دینے کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب سود کا لین دین ہوتا ہے نا تو نفع یا انویسٹمنٹ کہہ لیں,
جی جی,
یہ صرف محدود سیکٹر تک محفوظ رہ جاتی ہے. بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی قرض دے اور کہے کہ مجھے اس پر
اتنا نفع چاہیے,
اتنا نفع چاہیے, تو اب یہ کیا ہوا کہ اس نے کاروبار نہیں کیا,
جی جی,
اس نے ایک ڈیل کی اور اس کا پیسہ ایک طرف باؤنڈ ہو گیا.
ٹھیک ہے,
جبکہ اگر یہی کاروبار میں اس پیسے کو انوالو کیا جائے, مثال کے طور پر سردیوں کے دن ہیں, ہم نے یہ گرم شال لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ گرم شال ایک بندہ مارکیٹ میں آ کر بیچتا ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں دکاندار نے اس شال کو بیچا, یعنی اس نے نفع کمایا.
صحیح,
ٹھیک ہے, اب یہ اینڈ یوزر تک آ گئی,
ٹھیک
ہے, پہننے والے نے اسے خرید لیا. لیکن اگر اس کے پیچھے پورے سائیکل پر آپ نظر دوڑائیں نا,
بالکل,
تو اس ایک شال سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا, ذرا سا امیجن کریں کہ جب یہ شال مارکیٹ تک پہنچی, اس سے پہلے یہ ہول سیلر کے پاس پہنچی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ مینوفیکچرر کے پاس تھی, اچھا مینوفیکچرر سے پہلے یہ ڈائنگ والے کے پاس تھی, ڈائنگ والے نے اسے ڈائی کیا, ٹھیک ہے, اسے فولڈنگ کرنے والے نے اسے فولڈ کیا, مارکیٹ پہنچانے والے نے اسے مارکیٹ پہنچایا, مارکیٹ سے ہول سیلر نے اسے ریٹیلر کو پہنچایا, ریٹیلر نے اینڈ یوزر کو پہنچایا.
اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں,
اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اس کی اگر مینوفیکچرنگ پر جائیں تو ویونگ والے نے اس چادر کو بنانے کے لیے مشین چلائی,
ٹھیک
ہے, وہاں پر کاریگروں نے کام کیا. اچھا, اب اس میں جو وارپنگ کے لیے الگ ایک سائیکل لگتا ہے, اس کو بنانے کے لیے وارپر نے کام کیا, ٹھیک ہے, ویونگ والے نے ویونگ کی. اس سے پہلے اگر جاتے ہیں تو یان والے نے یان پرووائڈ کیا. اچھا, یان پرووائڈ کرنے کے اندر بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں, ہول سیلر نے ریٹیلر کو دیا, ریٹیلر نے دکاندار کو دیا, دکاندار نے پھر مل اونر کو دیا. تو یہ پورا سائیکل ہے
اللہ اللہ,
جو صرف ایک شال کی وجہ سے سرکل میں آیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیسہ وہ تھا کہ جس سے ایک مخصوص طبقہ نفع حاصل کر رہا ہے, ایک پیسہ وہ انویسٹمنٹ ہوا کہ جو ایک شال کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار دے گیا.
کیا بات, کیا بات ہے.
اسلام جو ہے نا یہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آج لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سود کو بیسیکلی حرام قرار دینے کی وجہ کیا ہے. اچھا, یہ سود جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک مرض ہے بھائی. دیکھیں بہت سارے گناہ ہیں, لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے. دو مجرموں کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں کہا گیا,
اللہ اکبر,
لیکن سود اور دوسرا اللہ کے ولیوں سے عداوت.
استغفر اللہ,
یہ دو ایسے جرم ہیں کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا. اچھا, قرآن میں احادیث میں اس کی بھرپور مذمت بیان کی گئی, اس کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ ایک انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے. قرآن پاک آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو.
کیا بات, کیا بات.
اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. تو اگر ہم قرآن و شریعت کا مطالعہ کریں,
جی,
قرآن و شریعت پر عمل کرنے والے ہوں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سود کو اللہ پاک نے حرام قرار.
اب جیسے آپ نے گفتگو فرمائی تو قرآن آیات آپ نے بیان فرمائی، ساتھ میں جو آپ نے پیچھے ذکر کیا نا
جی
کہ بیع یعنی بزنس، خرید و فروخت، اور دوسرا ہے سود جسے ربا کہا گیا، تو اب اگر ان دونوں کا تقابل کریں تو ایک عقل مند بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سود کا فائدہ نہیں ہے اور بیع کا، خرید و فروخت کا، بزنس کا یہ فائدہ ہے.
صحیح.
اب اگر ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں تو لوگ، اچھا اگر ہم یوں کہیں نا، سود کا جو جن کے یہاں زیادہ رجحان پایا جاتا ہے
جی
وہاں شاید وہ کام چوری کا عنصر پایا جاتا ہے، محنت سے منہ موڑنے کا بھی عنصر پایا جاتا ہے کہ بس یار بیٹھے بٹھائے ملنا چاہیے، جبکہ بے خرید و فروخت اور بزنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت محنت کو بھی پسند کرتی ہے.
ایسا ہی.
اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک کاروبار، ایک انویسٹ کے، ایک بزنس کے لیے کتنے لوگوں کا سرکل چلا، ایک چادر کے بس. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جیسے بقرہ عید آتی تو بقرہ عید کا جو پورا ایک کام ہے کہ جس میں جو لوگوں
کا
نفع ملتا، پورا ایک سائیکل ہے. اس طرح ہم ہر انڈسٹری کو دیکھیں تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بیع میں برکت عطا فرمائی. اور جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اگر اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے، میں چاہوں گا کہ اگر اس آیت کو ہم پورا ہی اس کا ترجمہ عرض کر دیں.
بالکل پڑھیں، بالکل.
بہت ہی خوبصورت ہے اور ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ اس پہ سیکھنے کا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تا 278 275 to 278 فرمایا، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود. تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. ہلاک کرتا ہے سود کو اللہ اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی تو ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو. اب آپ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ واضح بیان فرما رہی ہے، اور اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا اس کو. یہ جو حکم شریعہ نازل ہو گیا کہ سود حرام ہو گیا، اب اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سود کا لین دین کرے. ہم بات ایمان والوں سے کر رہے ہیں نا،
صحیح.
ہم مسلم بزنس کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں، ہم ایک مسلمان تاجر سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا، اور سود اور بزنس یعنی کاروبار یہ ایک جیسے نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اس کو مثال کے ذریعے بھی سمجھایا. اور ایک ذی عقل سمجھتا ہے جب ایک نہیں ہے تو پھر کیوں اس کام کی طرف بڑھے کہ جس میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے اور دوسرا لوگوں کا بھی نقصان ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں نقصان کا پہلو ہے نا، آپ نے یہ فرمایا تھا بھی.
یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے نا، دیکھیں آپ نے قرآن سنا دیا، اس سے پہلے میں نے قرآن کی آیت بیان کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان عالی شان ہے کہ سات چیزوں سے بچو جو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں.
اللہ اللہ.
ان سات چیزوں میں سے ایک چیز یہ سود کا کھانا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول نے باقاعدہ احکام نازل کر دیے تو وہ کس طریقے سے بندہ سروائیو کر سکتا ہے. اچھا ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے
جی جی
تو اللہ پاک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد یہ سود ایسا مطلب یوں کہا جائے کہ راسخ ہو گیا ہے، اتنا پینیٹریٹ ہو گیا ہے،
جکڑ لیا ہے.
اللہ معاف کرے، اب تو شاید ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم سود میں گرفتار ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو گاڑی چاہیے تو اب وہ آسان ذریعہ تلاش کرتا ہے. آسان ذریعہ کیا ہے بھائی؟ لون پر آپ گاڑی لے لیں، آپ کو اتنا مارک اپ چارج ہوگا اور گاڑی آپ کو اتنے کی نہیں اتنے کی پڑے گی. اچھا بچے کی شادی ہے تو اب جہیز کا انتظام کرنا ہے، کیا کریں؟
سود
لے لیں کیونکہ معاشرے میں ناک رکھنی ہے. حالانکہ شریعت نے شادی کو بڑا آسان قرار رکھا ہے،
صحیح.
لیکن دکھلاوا لوگوں میں نام, اور اس نے ایسا کیا تھا اس کے چکر میں اپنے آپ کو برباد, اپنی فیملی کو برباد, اور بندہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے.
سود کے لینے میں پڑ جاتا ہے. تو پیچھے جو اولاد ہے وہ اس کا جو تقاضا جس سے ہوگا اور پھر جو اس کو چکانا ہے وہ کیسے چکائے گی, یہ بھی ایک الگ بہت بڑا میٹر ہے جو مارکیٹ میں نظر آتا ہے.
ایسا ہی ہے.
اب جیسے آپ جی کچھ مثالیں بیان فرمائیں تو مزید بیان فرمائیں کہ اسی طریقے سے طرف لوگ بندہ بڑھتا ہے.
اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کوئی بھی پریشانی ہے, جو بھی کام کرنا ہے, تو اب آسان وے اس کا تلاش کیا جاتا ہے. اور وہ آسان وے کیا مل جاتا ہے, ہمارے معاشرے میں ایسے اداروں کی کمی نہیں کہ جو انٹرسٹ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں. اب لوگ جو ہے نا وہ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو, اپنے کاروبار کو, اپنی فیملی کو وہ اس طریقے سے مشکل میں گرفتار کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, دیکھیں محسن بھائی, کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے.
بالکل.
کس میں طاقت ہے
سوچ بھی نہیں سکتا نا آدمی, تو
چاہے وہ اکیلا بندہ ہو, چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, چاہے وہ کوئی ریاست ہو,
جی بالکل,
کوئی بھی ہو نا, وہ رب اور اس کے رسول سے نہیں جیت سکتا.
للہ ملک السماوات والارض,
اللہ
آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے,
سب اللہ
ہی کی بادشاہی ہے, کون اللہ سے لڑ سکتا.
میں آپ کو ایک تحقیق بتاتا ہوں. پچھلے 7 سالوں میں, ہم 2023 میں ہیں, یہ 2022 کے دسمبر کی تحقیق ہے, پچھلے 7 سالوں میں دنیا کے 5 ممالک یہ ڈیفالٹ کر گئے. آپ کو پتا ہے ان کی معیشت کولیپس ہو گئی. اب اس کولیپس ہونے میں دیگر وجوہات کے ساتھ جو بڑی بیسک وجہ ہے نا, یہ سود.
جی جی.
جب انسان اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا یوں کہا جائے کہ وہ ارادہ کر لے اور ایسے اسباب کرے کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہوں, تو وہ کس طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے.
جو حدیث پاک بیان فرمائے اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے نا, کہ جس قوم میں سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. اب دیکھیں, ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہم سود کے بڑھنے کا ایک سبب اگر ہم غور کریں, یوسف بھائی یا مدنی چلے کے ناظرین غور کریں, تو شاید اس میں تنے آسانی, سہل پسندی, کمفرٹ زون, اور یہ کہ بس بیٹھے بٹھائے مل جائے اور مجھے کچھ کرنا نہ پڑے, یہ چند چیزیں بھی جو ہے کار فرما ہے. اچھا, پھر اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ محنت سے جی چراتا ہے, اور جب جی چراتا ہے اور سود بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, تو ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ خرابی تو ہمارے
بھیرارہ بھی
اپنی جگہ پھیل رہی ہے. ساتھ میں جو یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا, یہ حدیث ڈرا دینے والی ہے. ہم دیکھیں ہمارے گھروں کی ویرانی, اگر بہترین ڈیکوریٹ گھر کیے ہوئے ہیں مگر گھر ویران ہے, فیکٹریوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں,
زیادہ لائٹیں جل رہی ہیں
جی
گھر کے اندر,
بالکل,
پہلے سے زیادہ اچھے کلر کروائے ہوئے ہیں, پہلے سے زیادہ اچھے پردے لگائے ہوئے ہیں,
مگر
پہلے سے زیادہ اچھے فرش بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر رونق نہیں ہے.
نہیں ہے وہ رونق جس کو ہم دنیاوی چمک کہتے ہیں, وہ نہیں رونق جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں. وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ انسان کس چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے. ایک بات کہتا ہوں پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں, جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں کتنی فیکٹریاں ڈیفالٹ کر گئیں, بند ہو گئی نا, کتنی انڈسٹریوں نے اپنے آپ کو روک لیا, یا وہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے رک گئے ہوں. تو اگر ہم اس میں اسباب دیکھیں گے, انڈسٹریوں کے بند ہونے کے, کاروبار کے تباہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب سود کا سرکل ہے جو ہمارے کاروباری طبقے میں جڑ پکڑ گیا ہے. اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کاروبار کی رونق نظر نہیں آ رہی, ہم مہنگائی کا رونا تو رو رہے ہیں یوسف بھائی, ہم پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں, مگر ہم اسباب پر غور نہیں کر رہے
ہیں, ہم بیماری کو نہیں ہم تلاش کر رہے ہیں.
وہ جو اصل کینسر ہے اسے تو پکڑ لیں. بایوپسی جہاں ہم انسانوں کی کرواتے ہیں, اپنے اس مرض کی بھی کروا لیں نا, خود علماء کے پاس جا کر کے, بھائی آخر مرض کیا ہے پتا چلے تو پھر پتا چلے, اور جب علماء بتا دیں تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کریں, اور وہ اللہ کا جو حکم ہے کہ جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. اب نہیں, اب اللہ کا حکم ماننا ہے.
معذرت کے ساتھ جو ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہ ٹیسٹ کروائیں گے نا محسن بھائی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر منع نہ کر دے. منع کر دیں گے تو پھر ہمارا گھر خرچ کیسے چلے گا, ہمارا سائیکل کیسے چلے گا. یوں لگتا ہے کہ اللہ کی ذات سے توکل بھی ہمارا جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ سودی کاروبار میں جکڑنے والا انسان اس میں کیوں پینیٹریٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ملوث ہونے کی وجہ کیا ہے. اگر اس کے پیچھے ہم جائیں نا, تو اگر ہم اپنی مارکیٹوں کا جائزہ لیتے ہیں محسن بھائی, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ اپنے سے اونچے والوں پر نظر رکھی. حالانکہ ہمارا اسلام, ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ رب کے شکر گزار رہو گے.
صحیح.
لیکن ہمارا انداز کیا ہو گیا زندگی گزارنے کا, ہم اپنے سے اوپر والوں پر ہی نظر جما کر بیٹھے ہیں. یار اس نے تو 1 سے 2 گاڑیاں کر لی, 2 سے 4 گاڑیاں ہو گئی, اس کا پہلے فلاں علاقے میں ایک گھر تھا اس نے دو کر لیے
اور ویل سیٹ علاقے میں آ گیا بھائی,
ویل سیٹ علاقے میں آ گیا, ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ڈال لی. یہ جو ہے نا یہ انسان کو لالچ دلواتا ہے.
صحیح, تما آ جاتی اس کے اندر,
ایک اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے نا, تو اب وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول کر بس جیسے بھی آئے مال آنا چاہیے.
یعنی وہ گاڑی کی جو چمک تھی وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس چمک کو حاصل کر لوں. اب وہ اسے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب وہ اس طرح کا
کیا کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, بس اس کا صرف جو ایک کنسٹیٹیوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے. حالانکہ ہم اپنے اسلاف پر نظر دوڑائے نا تو ہمارے اسلاف کا زندگی گزارنے کا انداز ہی الگ تھا. مطلب آج کاروباری حضرات کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کا مال, مطلب سیدھے ہاتھ سے آ رہا ہے, الٹے ہاتھ سے آ رہا ہے, کس انداز سے آ رہا ہے, بس ہڑپ کر لینا چاہیے, اس کے پاس ہے یہ میرے پاس آ جائے. حالانکہ ہمارے اسلاف نے ایسی زندگی نہیں گزاری. آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ مدینے کے بازار میں بندہ ایک بار کپڑا لینے کے لیے آیا تو تاجر کے پاس وہ کپڑا موجود تھا لیکن اس نے کہا کہ یار آج میرا بکری ہو گئی ہے, میرا کاروبار ہو گیا ہے, میرے برابر والے دکان والے کا کاروبار نہیں ہوا. تو
اللہ اللہ اللہ,
اب یہ دیکھو کیسی خیر خواہی کا
واقعی
عالم ہے.
واقعی میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم سود کے اپوزٹ جاتے ہیں, یعنی اگر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ پیش نظر ہو جائے نا تو پھر شاید بندہ سود کی طرف نہ بڑھے. مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے قرضہ لینے کے لیے,
جی
قرض پر ثواب کتنا, احادیث مبارکہ موجود ہے اس پر, ٹھیک ہے, پھر ہر دن کا جو ثواب ہے اپنی جگہ موجود ہے. اگر بندہ خیر خواہی پر کی نیت کر لے تو وہ سود سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ سود کے بڑھنے کا ایک سبب شاید ذہنوں سے خیر خواہی اور مسلمان کی بھلائی کا جو پہلو تھا وہ نکلتا گیا. بندے نے سوچا ہے کہ یار اپنا بھلا اپنی خیر, ویسے تو کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر, مگر سود لینے والا یہ کہتا میرا بھلا میری خیر بس, باقی کا جو بیڑا غرق ہونا ہوتا رہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. مارکیٹ بند ہوتی تو بند ہوتی رہے, کسی کا گھر بکتا ہو تو بکتا رہے, کسی کے بچے روڈ پر آتے ہو تو آتے رہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. جبکہ اسلام خیر خواہی کی بات کر رہا ہے. اگر مسلمان تاجر بزنس مین اگر کاروباری طبقہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے اور دین النصیحہ پر عمل کرے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ سود کا جو معاملہ ہے وہ نیچے آ جائے گا اور مسلمان اللہ نے چاہا وہ ترقی کرتے رہیں گے.
دنیا میں بھی اس کو برکت ملے گی, قبر اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, آپ نے کہا نا جو قرض دینے والے کی فضیلت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ پاک قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا.
کیا خوبصورت,
جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا دن.
واہ
محسن بھائی یہ اتنا بڑا انعام ہے, مطلب یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا,
لاکھوں نعمت اس پہ قربان.
اللہ
یعنی بندہ اس کو کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اتنی شدید گرمی اور کیا بیان کرے. اب یہ جو حدیث پاک مدنی چینل کے ناظرین ہمارے یوسف بھائی نے بیان فرمائی اس کو پیش نظر رکھیں, خیر خواہی کے پہلو کو پیش نظر رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں, سود کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک پیکج کی طرف بڑھیں گے. اور ہم نے جو عوامی رائے لی ہے یا ہمارے آپ حضرات جو بازاری بازار میں رہنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, پھر اس پر گفتگو کریں گے. پہلے ایک کال.
میرا سوال یہ ہے, قرآن مجید اور حدیثوں میں سود کے خلاف اتنے سخت احکام موجود ہیں, لوگ انہیں جانتے بھی ہیں, اس کے باوجود معاشرے سے سود کا خاتمہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہو سکتی ہے. جیسا کہ ایک سبب ہمارے یوسف بھائی نے بیان,
ہر کاروباری اپنے
آپ سے پوچھے. آپ نے کہا لالچ ایک سبب ہو سکتا ہے, خیر خواہی کا نہ ہونا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے, دوسرا یہ بھی کہ بندہ بے خوف ہو گیا,
اللہ
کا خوف دل سے نکل گیا. کیونکہ دیکھیں اسی آیت میں جہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پچھلا جتنا سود ہے وہ باقی رہ گیا چھوڑ دو, اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, خوف سے آخرت دل سے نکل گیا اور مال کی محبت, جمع مال. بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, چند چیزیں ہم جو ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کا جو ایک سلسلے میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اسباب پر غور کرتے ہیں, حل پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ان تمام برائیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف آ جائے.
اب دیکھیں نا کہ یہ ڈر جانے کے لیے کافی نہیں ہے. سود کی جو مذمت احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں آئی ہے, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عبرت نشان ملتا ہے محسن بھائی کہ بے شک سود کے 72 دروازے ہیں,
72
ہیں,
اللہ
72 دروازے ہیں, اور ان 72 ڈورز میں سے جو کم ترین دروازہ ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے. غور کریں کہ یہ کتنا ڈرا دینے کے لیے کافی ہے.
एक बाहया आदमी इस बारे में सोच भी नहीं सकता ना। अब सूद खोर को अपने बारे में गौर कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। असबाब पर हम बात करें, मजीद असबाब हम बयान करेंगे। एक अवामी राय हम ले लेते हैं जो हमारे नाजरीन से हमने बाजार में जाकर रिकॉर्ड की है, वो देखते हुए इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी,
मुआशरे में सूद को हराम समझा जाता है, मगर क्या वजह है कि इसमें लेन देन में मुबतला हो जाते हैं, इसकी वजह इरशाद फरमाइए।
ठीक है, सूद तो बहुत वाकई बहुत बड़ा गुनाह है, सूद की लेन देन करना। सूद तो हराम है हमारे माशरे में, या लोगों को इल्म नहीं है, सूद ले रहे हैं वो, लोगों से लेन देन कर रहे हैं, तो लिहाजा इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। ये लाइलमी की वजह से लोग सूद की तरफ आ रहे हैं।
वजह ये है कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। मकसद ये है कि कहने का कि नए नए अंदाज में कि ये एप्लीकेशन ले लें या इस तरह से कर लें, दोस्त अहबाब भी नहीं यार ऐसा कर लो, ये सही है, ये हराम नहीं है। हालांकि उसके मिसगाइड इतना कर दिया है कि लोगों के जहन चेंज कर रहे हैं।
कारोबारी आदमी है, मुश्किल में फंसता है, तो उसका दिमाग फौरन सूद की तरफ जाता है, लोग थोड़ा उसमें गुंजाइश निकालो।
सूद एक कबीरा गुनाह है, इसके बावजूद लोग माशरे में इसको किस अंदाज से देख रहे हैं, क्या वजह है?
वजह यही है कि सूद आदमी लालच में आ जाता है, अपने कारोबार के लिए सूद पे पैसा ले लेता है, लगा देता है, और फिर अक्सर वो बेशतर नुकसान ही होता है।
लोग बिजनेस के तौर पे, लोग अपने तरीके से अपने जहन बनाने के लिए हर तरीके से लोग अपना नफा देख रहे हैं बस, और किसी हराम हलाल में बिल्कुल तमीज भूल रहे हैं।
सूद जहन्नुम में ले जाने वाला काम है जो अक्सरियत भूल चुकी है, और इससे हमारी माशियत बहुत बर्बाद हो रही है। हम ले तो लेते हैं मगर हमें आखिरत की फिक्र नहीं है।
उन्हें सब कुछ पता होता है कि यह हम गलत काम कर रहे हैं, मगर उसको जो है ना वो जानबूझ के करते हैं कि ताकि दुनियावी दौलत जो है वो हमें मिल जाए, आखिरत में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
हम किसी की मैं ऐसे करके किसी को नालत दूँ वो बर्दाश्त नहीं करता, मारने मरने पे तुल जाता है। तूने मुझे नालत कहते दी, अल्लाह और रसूल की नालत लेने के लिए हम तैयार हैं। सूद खा लो, सूद खा लो, हजम कर लो, फिर औलाद ना फरमान, फिर हम परेशान। आग खिला रहे हो, आग उगल रही हो औलाद।
हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी आसानी के लिए, वक्ती तौर का फ़ायदा देखने के लिए हम सूद ले लें, और बाद में फिर हम परेशान हो और अल्लाह की नाफरमानी भी हो, अल्लाह उसका रसूल भी नाराज़ हो, हमारी दुनिया भी ख़राब हो जाए, हमारी आखिरत भी ख़राब हो जाए।
सूद असल में लोगों को इल्म नहीं है सूद के बारे में कि सूद नुकसानदेह है। यहाँ पर नहीं पता लगेगा, यहाँ तो आ रही है ना तो ले रहा है, बाद में आखिरत में पता लगेगा।
इल्म ना होने की वजह से ही हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए जिससे ये हमारे पास इसका इल्म है, लोग इल्म हासिल करें, सूद के बारे में मालूमात करें, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये हराम है।
अल्लाह अकबर। यूसुफ भाई, ये पूरा पैकेज आपने भी देखा, मैंने भी देखा, नाज़रीन ने भी देखा, उसमें चंद चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की। एक इस्लाम भाई ने कहा कि गलत मशवरा देने वाले, गलत गाइड करने वाले जो है लोगों को इस तरह मार गए। बंदा परेशान होकर कहीं गया बातचीत करने, मशवरा लेने के लिए, तो उसको ऐसा मशवरा दे दिया, ऐसे इदारे की तरफ भेज दिया, ऐसे बंदे की तरफ भेज दिया कि जो उसको सूद में मुबतला कर देगा। तो वो गलत मशवरा भी उसे जो है एक सबब बनता है माशरे में सूद के फैलने का। और जो एक चाचा ने, बुजुर्ग ने, इस्लामी भाई ने जो बहुत खूबसूरत बात कही कि आग खाओगे तो आग निकलेगी, यानी ये अगर हम समझ लें कि यार हम अपनी औलाद को क्या खिला रहे हैं, अपने घर वालों को क्या खिला रहे हैं, और हमारे पीछे फिर ये हमारे लिए ये कोई सरमाया आखिरत तो छोड़ के नहीं जा रहे हम, तो इस सारी मिली जुली कैफियात पर आप क्या फरमाएंगे? जो आपने भी सुना इसको।
देखें, मैं इसमें कई सारी राय थी, और इन आराओं में से जो एक आरा ये थी ना कि इल्म की कमी,
जी
ये मैं समझता हूँ कि मोहसिन भाई, इल्म की कमी, सबको पता है कि सूद हराम है,
जी
गलत है,
मुसलमान है तो
मुसलमान है, उसको पता है। लेकिन अब बहुत सारी डीलिंग्स ऐसी हैं, बहुत सारे बिजनेस करने के तरीके ऐसे हैं कि जो जिनको उलमा ने सूद करार दिया है कि ये इस अंदाज के साथ अगर डीलिंग की जाए तो ये डीलिंग जो है वो नाजायज हो जाएगी, हराम हो जाएगी, सूद बन जाएगी, तो ये इल्म की कमी हो सकती है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने बिजनेस डीलिंग्स की स्क्रूटनी ये उलमा के साथ मिलकर बैठें, उनको बताएं कि हमारा बिजनेस करने का अंदाज क्या है, किस अंदाज के साथ हमारी डीलिंग्स होती हैं, किस अंदाज और किन शराइत पर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं।
निगरानी शराइत को फरमाते हैं अपने कारोबार की शराइ स्कैनिंग करवा ले।
स्कैनिंग करवा लें, बिल्कुल ऐसा ही,
यानी अपने जिस्म का सिटी स्कैन करवाते हैं ना, कभी कोई मसला हो जाए तो कारोबार की शराइ स्कैनिंग करवा लें कि आप जो कर रहे हैं वो जायज तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, अब उसमें कहीं हराम या सूद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप सूद ले रहे हैं, اور کہیں آپ نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ علم حاصل کر لیں انشاءاللہ عزوجل آپ بچ جائیں گے۔
اصل میں دیکھیں جو سود ہے نا محسن بھائی، یہ سود انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے،
ہر گناہ کرتا ہے، ہر گناہ، اور سود یقیناً ایک بہت بڑا
بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ انسان کا دل جب کالا ہو جاتا ہے نا تو انسان بے رحم ہو جاتا ہے، اب اس کو نہ کسی پر ترس آتا ہے،
حقیقت ہے،
نہ اس کو کسی پر رحم آتا ہے، نہ اس کو کوئی مجبور شخص مجبور دکھائی دیتا ہے،
اس کی مجبوری اس کے آگے گولڈ نظر آتی ہے،
اس کے آگے اگر وہ ایڑیاں رگڑتا رہے، اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دے، اس کو جو یوں کہا جائے کہ مافیا مانگے، اس کو جتنی اس کے سامنے لجاجت کر لینا، لیکن اس کے باوجود اس کو رحم نہیں آتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو سود خور ہے نا، یہ حاسد بھی بن جاتا ہے،
بالکل،
کیونکہ جو سود پر مال دینے والا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا
ہوگی،
وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جس کو میں نے مال دیا ہے وہ آسانی میں آ جائے
جی
اور وہ میرے سود کو ادا کر دے۔ اگر وہ میرے سود کو ادا کر دے گا تو پھر تو وہ
خلاصی ہو جائے گی، اس کی
خلاصی ہو جائے گی، وہ مجھے پروفٹ نہیں دے گا۔ تو سود خور جو ہے وہ حاسد بن جاتا ہے،
استغفر اللہ، اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا
جاتی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، اب غور کر لیں کہ ہم کس طرف اپنے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں، ہم اب کس طرف اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک جنازے میں گیا تھا محسن بھائی، ایک بہت بڑی بزنس شخصیت،
صحیح،
اور یوں کہا جائے کہ ایک دو بار نہیں، میرا خیال ہے شاید 8 سے 10 بار اس فرم نے فرسٹ ایکسپورٹر کا انعام بھی لیا ہوگا۔
اللہ اللہ،
اتنا بڑا بزنس مین،
اللہ،
ایک بزنس نہیں، ملٹیپل بزنس، اور جو بزنس وہ ٹائکن۔ لیکن ان کا جب انتقال ہوا، میں بھی قبرستان پہنچا محسن بھائی، آپ یقین کریں کہ تدفین کے بعد کوئی 4 سے 6 گھنٹے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ آپ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہی قبر،
وہی قبر
جو ایک عام مسلمان کو دی جاتی ہے، وہی قبرستان،
صحیح،
میں اربوں روپے تو مطلب کچھ نہیں ہے،
صحیح،
کھربوں روپے بھی کچھ نہیں ہے،
اللہ اللہ،
اتنے ہی بڑا بزنس امپائر کھڑے کرنے والا اگر گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے،
خالی ہاتھ،
وہی کفن، وہی قبر،
جو غریب،
وہی قبرستان جو ایک غریب مزدور کو دی جاتی ہے۔
اللہ اللہ،
آپ دیکھیں کہ یہ ساری ہوس، یہ ساری لالچ، یہ سارا تما کس لیے، جب چلا
دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ یعنی ایک بندہ یہ سوچے نا کہ اگر فکر آخرت ہو تو بندہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے
بچا
کامیاب ہو جائے، وہ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا۔ میں یہ چاہوں گا کہ امام اہل سنت نے بے اور سود کے حوالے سے آپس میں گٹ مٹ کرنے والوں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے والوں، یا یار سب چلتا ہے کہ راگ الپنے والوں کو اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا ہے، وہ عبارت میں اعلیٰ حضرت کی پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ سود الگ ہے اور بے خرید و فروخت الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح اور رضویہ شریف میں فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، کافروں نے اعتراض کیا تھا، ان نمل بے او مثل و ربا، کہ بے شک بے بھی سود کی مثل ہے، تم جو خرید و فروغ کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو اس میں کیا فرق ہے، بے میں بھی تو نفع لینا ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع لینا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا یہ فرمان نقل کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تم ہوتے کون ہو، بندے ہو، بندے بن کر رہو، گردن جھکا لو، حکم سب کو دیے جاتے ہیں، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر کے ممالک میں کسی کی مجال ہے کہ قانون ملکی کی کسی دفعہ پر شک پر حرف گری کرے، یعنی اعتراض کرے کہ یہ بیجا ہے، یہ کیوں ہے، یوں نہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے تھا۔ جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں چرا کی مجال نہیں ہوتی، تو اس ملک الملوک بادشاہ حقیقی ازلی ابدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے، اور جو ان احکامات کو قید و بند سے تعبیر کرتا ہے، یہ کیسی قیود ہم پر لازم کر دی گئی۔ اسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں، جو آج دنیا میں قید ہے، یعنی دنیا میں قید میں تم پڑے ہو، تو آخرت میں تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد اگر ہم سنیں اور معاشرے کے اگر اس پر نظر ڈالیں تو شاید سبب ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں میں نا بولتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو گیا، اس کی حکمت کیا تھی، اچھا یہ تو ایسا ہی ہے. اچھا علماء اگر کسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بولے یہ کوئی بات نہیں، دیکھو عالم صاحب نے اس کو جائز بول دیا یہ ناجائز ہے، کہ دونوں تقریباً ہمیں طریقہ کار تو سیم نظر آ رہا ہے. آپ کو طریقہ کار سیم نظر آ رہا ہے، آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، عالم اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، لہٰذا شریعت کے احکام میں چوں چرا نہیں ہوتی بلکہ مان لیا جاتا ہے. میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا سود حرام ہے تو بس میں نے مان لیا سود حرام ہے، اب مجھے سود کی طرف نہیں پڑھنا.
میں آپ کو اس کی مثال دوں، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو نا،
اللہ نہ کرے کسی کو،
ہاں
جس کو ہوا وہ جانتا ہے،
جس کو ہوا اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا،
جی
اب مجھے بتائیں کہ وہ اس بستر پر لیٹ کر کیا یہ چوں چرا کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ابھی جو ہے وہ انجیو پلاسٹی نہیں کرنی ہے، ابھی انجیوگرافی نہیں کرنی ہے، یا ابھی یہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں کرنی ہے، یا مجھے ابھی یہ میڈیسن چاہیے، ابھی یہ میڈیسن نہیں لینی ہے، کرے گا؟
نہیں، بالکل نہیں،
نہیں کرے گا.
بلکہ اس کے ساتھ والے کو بھی نہیں کرنے دیں گے کسی کو،
مطلب وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر جیسا کہے گا اس پر آنکھیں بند اور کام.
مردہ بدست زندہ، جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ویسے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا کہ بھائی جو کرنا ہے کرو مگر مجھے صحیح کر دو.
ہاں، اس میں اپنی چوں چرا نہیں چلے گا. تو ہم بندے ہیں، رب کا حکم ہے،
واہ،
ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بندگی کرنی چاہیے.
سبحان اللہ.
رب حاکم ہے، اس کا حکم ہے،
واہ،
ہمیں سر تسلیم خم قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے، اس میں چوں چرا نہیں کرنا.
اور وہ آیت مبارکہ بار بار اپنے پیش نظر رکھیں کہ بھائی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا اسے اب چھوڑ دو، اور جو اب اس کے بعد سود کی طرف پڑے گا وہ یقیناً نافرمان ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے حوالے سے کچھ اور مزید بھی انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں، کچھ کالز بھی ہیں
جی.
ہمارے ناظرین کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں، سنتے ہیں. جی،
محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے بازار اور کاروبار سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. محسن بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سود پر قرضہ لے کر کاروبار کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
دیکھیے، اس پر ہمارے یوسف بھائی نے بھی بات کی، میں نے بھی کی. اول تو علم کی کمی ہے، اور دوسرا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی سے بالکل دور ہے. تو اس لیے قرضہ لے کر سود پر بندہ جو ہے اگر کاروبار کرتا ہوئے سمجھتا ہے کہ میں کاروبار کرنے کے بعد سود ادا کر دوں گا تو یہ اس کی بھول ہے. اچھا، بالفرض ادا کر بھی دے گا یوسف بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوئی اور جہنم کا جو استحقاق ہے، اور بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ دنیا کا تو چلو تم نے دیکھ سوچ لیا، آخرت کا؟
دیکھیں، میں نے جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. محسن بھائی،
نشیب و فراز آتے ہیں،
نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر انسان کا کچھ فوکس ہوتا ہے. تو ایک ٹائم تھا محسن بھائی، ہماری مارکیٹ کے اندر ایک کاروباری شخص بڑا یوں کہا جائے کہ عروج پر، ٹھیک ہے، ایسا عروج پر کہ لوگ اس کے جیسا کاروبار کرنے کی حسرت کریں. چند سالوں کے اندر وہ اس مقام پر آ گیا، اس نہج پر آ گیا کہ اس کے گھر میں کھانے کے فاقے ہو.
استغفر اللہ.
اس کے کاروبار پر اگر نظر دوڑائیں، اس کے کاروبار کے انداز پر نظر دوڑائیں نا، تو وہ سود کے اندر جکڑا ہوا تھا.
استغفر اللہ. استغفر.
تو سود کی میں نے دیکھا ہے کہ ایک لیمیٹڈ عمر ہے.
بالکل.
اگر آپ کو بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ یار اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا،
بہت
یہ تو کام کر رہا ہے، تو یہ تو یوں نفع کر رہا ہے، یوں یہ اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے، یوں اس نے فیکٹریاں بڑھا لیں، یوں اس نے گاڑیاں خرید لیں، یوں اس نے گھر بنا لیے، یوں اس نے بنگلے بنا لیے، یہ دخلاوا ہے.
یہ گال میں اگر اس کو ہم دو الفاظ میں کہیں کہ سود ایک ایسا دیمک ہے جو آپ کی دنیا کو چاٹ رہا اور آخرت کو برباد.
کیا بات ہے، آپ نے یوں کہا جائے کہ ایسی بات کر دی نا کہ سمجھنے والے کے لیے یہ چار ورڈز ہی کافی ہیں.
صحیح بات ہے.
اب اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں اس پر، میں یہ چاہتا ہوں محسن بھائی کہ ہم اس طرف بھی آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے یا دیکھے گا وہ اچھے انداز کے ساتھ سمجھ گیا کہ سود جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والا کام، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اس میں اگر پڑ گئے ہیں،
علاج کیا؟
اب اس کا علاج کیا؟
میں چاہوں گا علاج کی طرف آتے ہیں، مگر کال زور لے لیں، پھر آپ کی طرف بڑھ دیں گے، علاج بھی انشاءاللہ لے لیتے ہیں. جی، کال دیجیے گا.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھا سادہ کام کرتے ہیں، اپنی گنجائش کے مطابق مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس میں سود یا حرام حلال کے علم کی کیا ضرورت ہے؟
ہاں جی، یہ بات بھی بڑی ہے کہ بھئی ہمیں کیا، تو سیدھا سادہ لیتے ہیں، تھوڑا سا مال لیا، اب مارکیٹ میں بیچ دیا، اب ہم نے کیا شرعی اسکیننگ کرانی اور کہاں حلال کو کہاں حرام، لینا اور دینا ہی تو کر رہے ہیں. اس لینے دینے میں کتنے وہ کباڑے کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. جب ہم کسی عالم صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے میری نظر میں کہ آپ کو عالم صاحب کے پاس نہیں جانے دے رہا. میں اصل میں ایسی بات کہ یہ بات کہہ کے میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اگر کبھی ایسا ہو نا کہ ہم علم کی طرف بولیں عالم صاحب کے پاس جائیں، بتائیے چلے کہ ناظرین، اور آپ کو دل میں آئے کہ نہیں یوں کر لو، عالم صاحب کے پاس نہیں جاؤ، تو سمجھ جائیں کہ شیطان نے پیچھے گدی سے پکڑ لیا آپ کو کہ نہیں جانا نہیں، کیونکہ پتا ہے کہ عالم صاحب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے توبہ بھی کروانی ہے، حل بھی بتانا اور جنت کی راہ کی طرف گامزن کرنا، اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا. لہٰذا فل فور عالم حق کی بارگاہ میں چلے جائیں، آپ کو انشاءاللہ اچھا کر دیں گے.
یہ خوف نکال دیں کہ اگر انہوں نے منع کر دیا تو کیا ہوگا،
یہ بھی ایک علاج ہے نا،
یہ سب سے بڑا علاج ہے
کہ عالم صاحب کے پاس چلے جاؤ بھائی.
سب سے بڑا علاج ہے کہ آپ کو جب تک بیماری کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کتنی خطرناک ہے اور آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ زندگی سے تو پیار ہر ایک کو ہوتا ہے، تو زندگی اگر بچانی ہے، اور یہ تو زندگی کا صرف سوال نہیں ہے، یہ تو قبر اور آخرت کا بھی سوال ہے. اگر ہمیں اپنی یوں کہا جائے خیر خواہی اگر ہم چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بغیر چوں چا کرے، بغیر سوچے سمجھے یہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے کاروبار کی اسکروٹنی کروا لینی چاہیے.
بالکل کرانی چاہیے. آپ حل بھی بتا رہے تھے کچھ
حل. دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ عزم مصمم کر لیں
جی
کہ ہمیں اس سود کی بیماری سے نکلنا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا ارادہ نہیں ہوگا نا محسن بھائی
جی،
تب تک اس کام میں کرنا نہ کرنا، ابھی کرنا نہ کرنا، اگر کرنے کا عزم آج آپ نے باندھ لیا ہے تو پھر ہمت کریں، اللہ پر توکل کریں، اور اب جو اگلا سانس ہونا یہ اس کا حل کرنے کے اندر ہو، نہ کہ اس میں کہ چوں چرا کرنے میں کہ یار چلو آج کی رات گزار لیتے ہیں، کل سے صبح دیکھیں گے، صبح جا کر بات کرتے ہیں. نہیں، علاج کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس ابھی جانا ہے، صبح جائیں گے تو ہو سکتا ہے شاید دیر ہو جائے.
جی جی،
تو ابھی اور آج اس کا آپ نے سدے باپ کرنا ہے، پکی نیت کر لیں کہ جناب ہم نے یہ
کرنا ہے.
دوسری ایک اہم ترین چیز جو ہے زندگی میں، آپ کو کسی بھی اہم ترین چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے
جی،
تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے قسطوں پر، سودی قسطوں پر کوئی بھی چیز نہیں خریدنی. یہ آپ جو ہے وہ طے کر لیں، چاہے موٹر سائیکل کی بہت انتہائی ضرورت ہے، روزانہ آفس پر جانا مشکل ہو گیا ہے، رش ہوتا ہے، دو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں، شیطان ہزار وسوسے ڈالے گا. ٹھیک ہے،
صحیح
کہ بھائی اس کا آسان حل یہ ہے کہ مارکیٹ جائیں، سودی قرضے پر ہم بائک خرید لیں، ہمارا آنا جانا آسان ہو جائے گا. نہیں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا.
صحیح،
عزم کر لیں کہ زندگی کی چاہے جتنی بھی ہمیں اہم ترین چیز لگ رہی ہو نا، ہمیں اس کو سودی قرضے کی طرف
صحیح
نہیں جانا.
ٹھیک
ہے، کیونکہ میرے رب کو پتا ہے کہ مجھے کس وقت اور کس چیز کی ضرورت ہے.
واہ واہ،
میرا رب یہ بڑا کریم ہے،
میری ضروریات کو
اور وہ میری ضروریات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے.
واہ،
وہ رب جب چاہے گا، جو چاہے گا، اور جو میرے لیے اچھا ہوگا نا وہ میرا رب وہی کرے گا.
یہ ذہن
بنا لیں، اگر آپ بنا لیں
اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اگر یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہترین علاج ہے،
سب سے بہتر علاج یہی ہے.
واہ واہ واہ،
میرا رب کب میرا برا چاہے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے.
تیسرا حل
جی،
کسی بھی لالچ میں آ کر، کسی بھی چمک دھمک کو دیکھ کر، کسی کی بھی اونچی اڑان دیکھ کر آپ نے زندگی کے اندر شارٹ کٹ نہیں لینا.
صحیح،
نہ کوئی لوٹری، نہ کوئی قرآن اندازی، نہ کسی کو دھوکے بازی، نہ یوں کہا جائے کہ آسان ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش،
جی
یہ نہیں کرنی.
انویسٹ میں بھی بعض ایسے ناجائز طریقے ہیں جو سود کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ بعض بسا اوقات ہوتا ہے کہ یار میں تو انویسٹ ہی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ انویسٹ نہیں ہوتی، وہ شرعاً ناجائز ہو جاتی ہے. تو علماء سے پوچھیں اور پھر اس پر عمل کریں،
کیونکہ آسان طریقے دے دیتے ہیں علماء اکرام،
یوں نہیں یوں کر لو.
بالکل، دیکھیں آپ کو، آپ مفتی صاحب کے ساتھ جب بیٹھیں گے نا مدرسہ کے ناظرین، تو مفتی صاحب جہاں آپ کو اگر کسی چیز کا منع کریں گے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ہمیں اس کا حل دے دیں، ایسا طریقہ دے دیں جو شریعت کو پسندیدہ ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو امید ہے کہ مفتی صاحب بڑا زبردست اور آسان حل تلاش کر کے دے دیں گے، جو آپ کی اس ڈیلنگ کو آسان بھی کر دے گا
جی،
اچھا بھی کر دے گا اور بابرکت بھی کر دے گا، کیونکہ میرے رب کو جو چیز پسند ہے اگر وہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ برکتیں ملیں گی.
پھر ساتھ میں یہ بھی ذہن بنا لیں، جیسے ہمارے یوسف بھائی نے کچھ حل ارشاد فرمائے
جی،
سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ، اپنے عزم مصمم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذہن اپنا بنا لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں. شریعت نے ہمیں منع کر دیا, ہم رک جائیں گے. شریعت نے ہمیں جس چیز کا کام کریں گے, اور دیکھیں رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اللہ پر بھروسہ کریں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سود کا لین دین کر کے, غلط انویسٹمنٹ کر کے, سودی قرضے لے کر دے کر جو ہے وہ پنپ جاؤں گا, معاشرے میں بڑا مقام پالوں گا, تو یہ ہماری بھول ہے. اگر پا بھی لیا, بالفرض بڑے بن بھی گئے, مال بہت زیادہ آ بھی گیا, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکیں گے. سود کی نحوست سے انڈسٹریاں برباد ہوتی ہے, سود کی نحوست سے بے روزگاری بڑھتی ہے, سود کی نحوست سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے, سود کی نحوست سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, سود کی نحوست سے کارخانے بند ہو جاتے ہیں, سود کی نحوست سے لوگ بھوک و افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں اور بیوی بچے بلک بلک کر روتے ہیں. سود کی نحوست سے بندہ جب یہ سمجھتا ہے اور اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ یار اب دینا ہے اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتا ہے اور معاشرے میں جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک غلطی, ایک خرابی, ایک برائی معاشرے میں کتنی برائیوں کا سبب بن رہی ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور دیکھیں یوسف بھائی, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اس میں آپ نے بھی ایڈ کرنا ہے. بزنس مین طبقے کو تو بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے, سود لیتے ہوئے عقل کہاں چلی جاتی ہے, سود دیتے ہوئے عقل کہاں چلی جاتی ہے. یعنی اس وقت بندہ, قرآن نے جو فرمایا مخبوط الحال ہوگا قیامت کے دن, اس کی جو حواس جو نا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ بندہ پاگل ہو. کیا دنیا میں
حالانکہ یہ دیکھیں, یہ جو مخبوط الحال والا وہ ہے نا, یہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے
اس کی کیفیت,
اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ جو سود میں مبتلا بندہ ہوگا یہ مخبوط الحال ہوگا. مطلب ایسا ہوگا کہ جیسے وہ کسی جس پر جن اور آسیب آ گیا ہو, تو وہ اس طریقے سے جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. بیسیکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی عقل کہیں چلی جاتی ہے. عقل ہوتی ہے, لیکن وہ عقل, لالچ جو ہے نا وہ عقل پر غالب آ جاتا ہے,
پردے آ جاتے لالچ کے.
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول ہے کہ لالچ کی چمک انسان کی عقل کو مات دے دیتی.
استغفر اللہ, بالکل صحیح فرمایا. اللہ واسطہ ہمیں لالچ سے بچا لے اور ہر طرح کی تما سے, برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. آخری دو منٹ رہ گئے ہیں, اگر آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں.
جی, میں چاہوں گا کہ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کئی سارے ایسے ناظرین ہوں کہ جو اب قرض کے اندر مبتلا ہیں, اس برائی کے اندر, یوں کہا جائے کہ سودی قرض کے اندر مبتلا ہیں, اگر کسی بھی قرض کے اندر مبتلا ہیں اور خلاصی چاہتے ہیں, تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضور میں جو ہے وہ مقروض ہو گیا ہوں, آپ میری مدد فرمائیے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. تو اس نے کہا کہ سونے پر سہاگا. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو
اللہ اللہ,
تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کو ادا کرنے میں تیری مدد کرے گا.
واہ واہ,
آپ نے وہ حل ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین اسے یاد کر لیں. وہ کلمات یہ ہیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترجمہ کتنا خوبصورت ہے, یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا, اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, اسے ضرور یاد کر لیں, اپنی دعا میں اسے شامل کر لیں. اگر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے ادا کرنے میں مدد فرمائے گا. اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.
آمین, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.